مثلا میں پڑھتا ہوں کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ جو میرے تکلم والے الفاظ ہے، یہ الفاظ جو ہے یہ چونکہ میرا عمل ہے اور بندہ اور انسان حادث ہے، مخلوق ہے، اس لیے اس کا عمل جو ہے کہتی ہوں کہ وہ بھی کیا ہوگا، حادث ہوگا اور اس کا عمل بھی وہ ایک مخلوق ہوگا. اس لیے عام علماء کی رائے تو یہ ہے کہ وہ فرق کرتے ہیں، یہ فرق کرتے ہیں کہ وہ کلام اللہ جو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے بمعنی کلام نفسی کی، وہ قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے. لیکن یہ جو ہم پڑھتے ہیں اور الفاظ پر تلفظ کرتے ہیں، یہ ہمارے افعال جو ہے کہتے ہیں کہ یہ قدیم نہیں، یہ حادث ہے اور مخلوق ہے. حنابلہ اس کے قائل نہیں تھے، وہ قدیم کہتے تھے، بلکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہی منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب حنابلہ کے ان بعض لوگوں پر ہوتا ہے جو مابین الدفتین لکھے ہوئے کو بھی قدیم مانتے ہیں، کاغذ پر مابین الدفتین جو لکھا اس کو بھی قدیم مانتے ہیں، تعجب ہوتا ہے ان پر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری بات بھی ان پر رد کرنے کے لیے قائم کیا، اور مقصد یہ ہے کہ دیکھو انسان کے اعمال تولے جاتے ہیں. ہم جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے یہ ہمارا عمل ہوگا، اس کو تولا جائے گا، اور کلام اللہ بمانے صفات وقت بمانے کلام نفسی کے، وہ اللہ کے صفت صفات میں سے ایک صفت ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے صفات تولے نہیں جاتے. تو معلوم یہ ہوا کہ کلام نفسی اللہ کے صفات میں سے جو ایک صفت ہے وہ الگ چیز ہے، اور ہم جو تکلم کرتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے. اس کو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ تولا جائے گا، اور اللہ کے صفات اور اللہ کا کلام جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی وہ تولا نہیں جاتا. تو فرق کرنا مقصود ہے امام بخاری کا، مقصد یہ ہے کہ فرق ہے، کہتے ہیں کہ کلام نفسی میں اور کہتے ہیں کہ ما یتلفظ به الانسان. اچھا وہ قدیم ہے، یہ قدیم نہیں، وہ اللہ کے صفات میں سے ہیں اور یہ وہ کہ اللہ کے صفات میں سے نہیں، یہ عبد کے کہتے ہیں کہ صفات میں سے ہیں. اس لیے مقصود کہتے ہیں کہ حنابلہ پر رد ہے، لیکن یہ تو ان کی رائے ہوئی. عام علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس سے، اس ترجمہ طلبہ سے، معتزلہ پر رد کرنا مقصود ہے وزن اعمال کے مسئلے میں. معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ ان کا اقتدار تھا، مامون کے زمانے میں اقتدار تھا ان کا، اور علماء کو پکڑ پکڑ کے خلق قرآن کے مسئلے میں ان کا بڑا زور تھا، علماء کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے تھے، شہید کرتے تھے، بڑا ان کا دور گزرا ہے. یہ اپنے مت کے ایک قسم کے وہ کہ روشن خیال لوگ تھے، روشن خیال قسم کا طبقہ، جیسے آج ہمارے زمانے میں کچھ لوگ روشن خیال ہوتے ہیں، اور مطلب روشن خیالی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دین اور شریعت کے احکام کو اور شریعت کی باتوں کو بھی اپنے عقل پر تولتے ہیں کہ جو ہماری عقل میں آئے گا ہم مانیں گے، اور جو عقل میں نہیں آئے گا اس کو ہم نہیں مانیں گے. گویا ان کا خدا ان کا عقل ہے، ان کا عقل وہی ان کا خدا ہے، اس کو خدا مانتے ہیں کہ ہمارے عقل میں آئے گا تو ہم مانیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے. تو معتزلہ بھی وہ کہ اس وقت کے روشن خیال قسم کے لوگ تھے، اور وہ عقلیت پسند، اور ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ جو چیز عقل میں آئے گی مانیں گے، جو عقل میں نہیں آئے گی نہیں مانیں گے. عقل، یہ بات ضمن نظر کرتا ہوں کہ عقل یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے تو عقل یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا بھی وہ کہ اس کی بھی کچھ حدود ہیں، ان حدود کے اندر اگر عقل رہے اور انسان ان حدود کے اندر اپنے عقل کو استعمال کرے تو یہ نعمت ہے، لیکن اگر ان حدود سے انسان تجاوز کر جائے اور عقل کو اس علاقے میں یا ان باتوں کے اندر استعمال کرنا شروع کر دے کہ جو یعنی عقل کا مقام نہیں، تو پھر یہی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ زحمت اور عذاب ہے. اس لیے وہ کسی نے کہا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں. بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ وہاں پر بس دل کو تنہا چھوڑنا پڑتا ہے، وہاں پھر عقل کو اس کے ساتھ نہیں ملاتے. یہ شریعت کے احکام ہوتے ہیں، جہاں شریعت کے احکام آتے ہیں. بھائی بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں حکم جو ہے اس کی کیا علت ہے. علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقلی وجہ اس کی کیا ہے. ہمارے اکابر رحمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبور کو نور سے برد ہے، ان حضرات نے اس پر بھی کام کیا ہے، احکام کے علل اور اسباب ذکر فرمائے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین میں، حضرت شاہ صاحب کی حجت اللہ البالغ خصوصاً اور دیگر کتب میں، اور اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اس کی کثرت کے ساتھ اس کی مثالیں ہیں کہ وہ احکام کی عقلی وجوہ عقلی گوا کے حکمتیں بھی ذکر فرماتے ہیں. اور اخیر میں ہمارے اکابر میں سے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل گوا کے کتاب ہے اس پر، جن میں احکام کی گوا وجوہ عقلیہ ذکر کیے گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھئی جتنے وجوہ عقلی ہوتے ہیں وہ عقل پر بنا ہوتے ہیں، اس لیے دو عاقلوں کا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. دو عاقلوں کا، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کا تو نہیں ہوگا، لیکن جس کے پاس عقل ہو تو دو عاقلوں کا اس کے متعلق کیا ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ عقلی وجہ صحیح ہے یہ ہے بھی، یا یہ عقلی وجہ اس کی نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے. بات سنی کی تو اس لیے سب سے آسان تر بات یہ ہے کہ بھئی دیکھو، احکام شرعیہ کے متعلق سب سے بڑی علت یہ ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے، جس کو ہم خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، اور جس کو تمام صفات کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، اس کا حکم ہے، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اطاعت کرو، اتباع کرو پیغمبر کی. سب سے بڑی علت یہ، اس سے بڑھ کر کوئی علت یہ گوا کہ علت گوا کہ علل ہے. تمہارے لیے تو ضمنی بات تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمہ طلباب کا مقصد کہتے ہیں کہ معتزلہ پر رد کرنا ہے وزن اعمال کے مسئلے میں. وہ لوگ وزن اعمال کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ والوزن یوم اذن الحق، یا جو ارشاد فرمایا کہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یا جو ارشاد فرمایا کہ فاما من ثقلت موازینہ واما من خفت موازینہ، یہ جو ارشادات ہے اس سے مراد عدل ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ عدل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عدل کا معاملہ فرمائیں گے، عدل کا فیصلہ فرمائیں گے. باقی واقعاتاً اعمال کا تولا جانا، ترازو کا رکھا جانا، اس ترازو کے پلوں کا ہونا اور اس کے اندر اعمال کو ڈال کر تولا، یہ جو ہے کہتے ہیں کہ مقصود اور مراد ہے نہیں. بھائی کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اعمال یہ اعراض ہے، اور ایک بات تو یہ کہ عرض کے لیے بقا نہیں ہوتا، نمبر دو یہ کہ عرض جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی اس کا وقت وجود نہیں ہوتا. تولا تو ان اشیاء کو جاتا ہے کہ جن کا وجود ہوتا ہے، محسوس وجود جن کا ہوتا ہے. جس کو جوہر کہتے ہیں. جوہر کو تولا جاتا ہے, آراز کو تولا نہیں جا سکتا. اس لیے اعمال جب آراز کے قبیل سے ہے تو ان کا تولا ان کو نہیں تولا جائے گا. ارشاد الساری نے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ معتزلہ کی بھی دو گروہ ہیں. ایک جماعت تو معتزلہ کی یہ کہتی ہے کہ اعمال کا تولا جانا ممکن ہی نہیں, یعنی اس کے امکان کی بھی قائل نہیں. اور ایک جماعت وہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال کو تولا جانا یہ ممکن تو ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, نہیں یہ تولا نہیں جائے گا. تو غرض یہ کہ یہ دو گروہ ہیں ان کے اندر. دونوں گروہ اس بات پر متفق ہے کہ قیامت کے دن نہ ترازو نہ اس ترازو کے اندر اعمال کا تولا جانا یہ کوئی چیز نہیں ہو. ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہے کہ قیامت کے دن واقعتاً اور حقیقتاً حسن ایک ترازو رکھا جائے گا, بہت بڑا ترازو, اتنا بڑا کہ ایک پلہ اس کا جنت کے سامنے دوسرا جہنم کے سامنے, اور اتنا بڑا پلہ کہ آسمان زمین اور مابینہما ایک پلے میں سما جائے, ایک پلے کے اندر یہ سب کچھ سما جائے اتنا بڑا. اور اس کے اندر بندوں کے اعمال جو ہے کہتے ہیں کہ تو لے جائیں گے. بھائی دیکھو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ بھائی اعمال کا تولا جانا عقلاً ممکن ہے اور شرعاً ثابت ہے, عقلاً ممکن ہے اور شرعاً ثابت ہے. عقلاً ممکن کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ بھائی ممکن ان لوگوں کے ہاں ممکن اسے کہتے ہیں کہ جس کے وجود کو فرض کیا جائے تو اس کی وجود کے فرض کیے جانے سے کوئی محال لازم نہ ہو, اسے ممکن کہتے ہیں عقل. اب اعمال کے تولے جانے کو اگر ہم فرض کر لیتے ہیں تو اس سے کوئی محال لازم نہیں آتا, تو عقل ممکن ہے اور شرعاً ثابت, قرآن کریم سے ثابت, والوزن یوم اذن الحق, اور وہ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فأما من ثقلت موازينه وأما من, یہ آیات سے ثابت, احادیث سے ثابت. نمبر تین, معتزلہ کی وجود سے پہلے اس پر اجماع منعقد ہو چکا, معتزلہ کے وجود سے بھی پہلے اس پر وزن اعمال پر کہتے ہیں کہ امت کا کیا ہو چکا اجماع. تو بھائی شرعاً دیکھو عقل ممکن ہے, شرعاً کو کتاب اللہ سے ثابت ہے, سنت سے ثابت ہے, اجماع سے ثابت ہے, تو ایسی چیز کو کیا مانا جاتا ہے؟ ثابت ہی مانا جاتا ہے. اس لیے بھائی وزن اعمال حق ہے, وزن اعمال ثابت ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد کی گوئے کی کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اعمال تولے جائیں. اب یہ معتزلہ کا جو اعتراض تھا کہ اعمال اس لیے نہیں تولے جا سکتے کہ اعراض ہیں, اس اشکال کے جواب میں خلاصتاً بات عرض کرتا ہوں کہ اس اشکال کے جواب میں اہل سنت والجماعت میں سے بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ ان اعراض کو قیامت کے دن اجساد کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے منقول ہے, اور عبداللہ ابن عباس کا یہ قول بعض حضرات نے ذکر کیا کہ ان اللہ یقلب الاعراض اجساد, ان اعراض کو اللہ اجساد میں تبدیل کر دیں گے, اور ظاہر ہے کہ جب اجساد میں تبدیل کر دیں گے تو پھر اس کے تولے جانے میں کوئی استبعاد ہو نہیں. دوسرا قول وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث بطاقہ سے ثابت ہے کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے بلکہ اعمال نامے تولے جائیں گے. کیا اعمال نامہ؟ ایک طرف حسنات کا اعمال نامہ, دوسری طرف سیئات کا, اور ظاہر ہے کہ اعمال نامے جب تولے جائیں گے تو وہ جوہر کے قبیل سے ہیں ان کے تولے جانے میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی استبعاد نہیں ہے. آخری حدیث بطاقت جو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے, سنن ترمذی مستدرک حاکم اور سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں اس سے یہ ثابت ہے. لیکن تیسرا قول یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا, وہاں عجیب نظام ہوگا, اس انسان کو تولا جائے گا اور جب اسے ترازو میں رکھیں گے تو اس ترازو کا کہتے ہیں کہ وہ طریقہ کار اور سسٹم ایسا ہوگا کہ اس انسان کو رکھا ایک طرف اس کے حسنات کی وہ کہ وہ آ جائے گی حسنات کا وزن اور دوسری طرف اس کے سیئات کا وزن. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزن, یا جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا سمین اور عظیم بہت موٹا تازہ, لیکن لا یعدل عند اللہ جناح بعوضۃ, اللہ کے ہاں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اس سے یہی ثابت ہوتا ہے. چوتھا قول جو صحیح تر قول ہے, امام خطابی نے اور ابن بطال نے اور ان کے بعد جتنے شارحین ہیں صحیح بخاری کے سب نے اس کو صحیح تر قول قرار دیا کہ نہیں بھائی, خود عمل کو عمل ہی کی صورت میں تولا جائے گا, خود عمل کو عمل ہی کی صورت میں تولا جائے گا. بھائی سب ایک بات تو یہ کہ یہ اشکال پہلے تھا لیکن اب باقی نہیں رہا, اس لیے کہ اب سائنس کے اکتشافات نے یہ بات ثابت کی کہ اعراض کو بھی تولا جا سکتا ہے. جیسے بخار میں ترمامیٹر کے ذریعے سے بخار کی کیفیت کو گرمی کو شدت کو تولتے ہیں, یا سردی اور گرمی کو ترمامیٹر کے ذریعے سے تولتے ہیں, تو سائنسی اکتشافات میں کہتے ہیں کہ اس بات کو ثابت کیا کہ آراز کو آراز ہی کی صورت میں تولا جا سکتا ہے. اور دیکھو بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معتزلہ جو کہتے تھے کہ آراز کو آراز کی صورت میں, یعنی عمل عرض ہے, آراز کو آراز کی صورت میں تولا نہیں جا سکتا, بنیادی غلطی معتزلہ کی یہ تھی کہ وہ اللہ کی قدرت کو اپنی قوت پر قیاس کر رہے تھے. اللہ کی قدرت کو بھئی ہم عرض نہیں تول سکتے, ہم لوگ جو ہیں نا یعنی انسان ہم لوگ عرض, تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نہیں تول سکتے تو اللہ بھی نہیں تول سکتا, ہم نہیں تول سکتے تو اللہ بھی اس کو, تو یہ تھی بنیادی غلطی کہ ہم لوگ عارض نہیں توڑ سکتے اس لیے اللہ بھی نہیں توڑ سکتے ہوں گے, یہ بنیادی غلطی تھی. اصل میں یہ نظریہ یہ غلط تھا کہ اللہ کی قدرت کو وہ اپنی قوت ناقصہ پر قیاس کر رہے ہیں. رسمی کی نہیں, ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور بندے کے ذات کے درمیان جو ہے کہتے ہیں کہ کسی کوئی گویا کہ علاقہ ہی نہیں ہے. جیسے کسی نے کہا کہ العبد عبد والرب رب, تو غرض یہ کہ غلطی یہ تھی. تو اب خلاصہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کی نزدیک ان اعمال کو اعمال ہی کی صورت میں, آراد ہی کی صورت میں تولا جائے. باقی یہ حدیث یا ترجمہ الباب میں کچھ باتیں مزید بھی ہے, کافی مباحث ہے جو محدثین نے شارحین نے ذکر کی ہے, میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا لیکن وقت کافی گزر چکا اور اب وہ ہے ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے, دوسرے کام ہے, تو اس لیے مختصرا عبارت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, باقی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. باب قول اللہ وندع الموازین القسطہ, رکھیں گے ہم موازین, موازین میزان کی جمع ہے, اور میزان اثر میں یہ کہ کہتے ہیں کہ ترازو کو کہتے ہیں میزان. قرآن کریم میں وزن اعمال کے مسئلے میں, کس میں؟ وزن اعمال, جہاں یہ لفظ آیا ہے جمع کے ساتھ آیا, مفرد نہیں آیا. ونضع الموازین فاما من ثقلت موازینہ واما من خفت موازینہ. ویسے تو میزان کا لفظ مفردن آیا ہے قرآن کریم میں, ولا تخسر میزان وغیرہ, لیکن وزن اعمال کے مسئلے میں جہاں یہ ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں وہاں جمع کی سیجے کے ساتھ ذکر ہوا ہے, مفرد ذکر نہیں ہوا. اور احادیث مبارکہ میں مفرد بھی ہے اور جمع بھی. وزن اعمال کے مسئلے میں یہ لفظ مفرد بھی ذکر ہوا جمع بھی. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جمع اس لیے ہے کہ وہاں ہر آدمی کے لیے الگ ترازو ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ جمع اسی لیے ہے کہ اعمال کے انواع کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہر نو کے لیے کیا ہوگا الگ الگ ترازو ہوگا واسمی کی بات. لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ جمع فقط تفہیم شان کے لیے ذکر ہے, جیسے کذبت قوم نوح المرسلین, ظاہر ہے کہ قوم نوح نے ایک رسول کی گویا کی تکذیب کی تھی لیکن تفہیم شان کے لیے مرسلین ذکر کیا, یہاں بھی جمع تفہیم شان کے لیے ہے. ونضع الموازین, القسط مصدر ہے اس لیے وہ جمع کی صفت واقع ہو سکتا ہے, اس کے جمع کی صفت واقع ہونے میں کوئی اشکال نہیں. اچھا لیوم القیامہ, لیوم القیامہ ال حساب یوم القیامہ بات سنی کتنی لام بمانے فی کی بھی لیا گیا فی یوم القیامہ, اور لحساب لام گویا کہ اجلیہ بھی ہے لحساب بحسب الاضافت لحساب یوم القیامہ. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, کہ انسانوں کے اعمال ان کا قول تولا جائے گا. قول کو عمل کے بعد یہ تخصیص اس لیے کی کہ لوگ قول کی اہمیت سے واقف ہوں نہیں. اور اعمال بنی آدم کہہ کر امام بخاری نے اپنے مختار کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے ہاں سب کے اعمال تولے جائیں گے, جبکہ جمہور علماء کے نزدیک بعض لوگ مستثنا ہوں گے. بعض لوگ کیا ہوں گے, جیسے انبیاء کی نیت توڑے جائیں گے, اشرا مبشرہ کی نیت توڑے جائیں گے, وہ 70,000 جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے ان کی نیت توڑے جائیں گے, وہ مسلمان کہ جن کا ایمان اور حسنات ہے کوئی سیئہ نہیں ان کی نیت توڑے جائیں گے, وہ کافر جن کا کفر ہے اور کوئی حسنہ نہیں ان کا نیت توڑا جائے گا. فرماتے ہیں کہ وقال مجاہد القسطاس, امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ جب ترجمۃ الباب میں قرآن کریم کا کوئی آیت ذکر کرتے ہیں تو اس مادے سے جتنے الفاظ قرآن کریم میں ہوتے ہیں ان کی تفصیل یا تشریح کرتے ہیں. تو موازین القسط کا تو وزینو بالقسطاس المستقیم کا ترجمہ کرتے ہیں کہ قسطاس عادل میں کہتے ہیں, عادل کو کہتے ہیں رومی میں. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ, قسط مصدر ہے مقصد کا, مصدر بحذف الزوائد, مصدر بحذف الزوائد جیسے قدر تقدیر کا مصدر ہے رسمی کے لیے بحذف الزوائد, یا مصدر المصدر وهو العادل المقصد ان اللہ يحب المقسطين تھا تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مقصد کہتے ہیں کس کو عادل. وأما القاسط قرآن کریم میں وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں فهو الجائر. وبالسند المتصل منا الى امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا احمد بن اشكاب, امام بخاری نے تین مقامات پر احمد بن اشکاب کی حدیث ذکر کی ہے. مصری اساتذہ میں سے تھے, مصر میں سب سے اخیر میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان, فمعنی کلامان کے ہیں, کلمتان بمعنی کس کے ہیں, کلامان, جیسے کلمہ شہادت ہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کلمہ, ورنہ وہ کلام ہے نا لیکن کلمہ کہتے ہیں. تو دو کلمے حبیب اتانے, حبیب یہ فعیل کا وزن بمعنی محبوب کے ہیں, اسم مفعول کی رسمی کے لیے محبوب اتانے الی الرحمن, رحمان کا لفظ ذکر کیا کیونکہ مناسب اس مقام پر اللہ کے اسماء صفاتیہ میں سے یہی ہے کہ توڑے سے عمل پر بہت بڑا اجر دینا یہ رحمت ہی ہے. خفیفتان علی اللسان, صفت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سارے کلمات کہتے ہیں کہ لین والے ہیں, شدت استعلاء اور وہ ثقیل کلمات نہیں ہے. پھر اسماء ہے افعال نہیں, پھر منصرف ہے غیر منصرف نہیں,
ثقیلتان فی المیزان. یہ مقام ہے ترجمت الباب کا, جس سے ترجمت الباب ثابت ہوتا ہے کہ اس کا یہ اعمال ترازو میں تولے جائیں گے, اسی لیے ثقل واضح ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي, وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها, فاصبر بذات الدين. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم. اعظم خان, ان کے دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ کی طرف سے اجازت ہے. واصحابہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا ضالا إلا هديته, ولا جاهلا إلا علمته, ولا عدوا إلا خذلته ودمرته, ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رزا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے صغیر اور کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے ہر قسم کے گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما. اے اللہ, اے اللہ, جو بیمار ہیں, چاہے روحانی بیماری ہو چاہے جسمانی بیماری ہو, اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ, جو حضرات بچیوں کے نکاح کے سلسلے میں پریشان ہیں, اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے برابر کا بر اور کف نصیب فرما. اے اللہ, ان کی اس پریشانی کو دور فرما. اے اللہ, ان کی اس پریشانی کو دور فرما. اے اللہ, جن کی اولاد نہیں, نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہے, اے اللہ, ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیں. اے اللہ, ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیں. جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ, آپ ان کے ناموں سے بھی واقف, ان کی ضرورتوں سے, ان کے حاجات سے بھی واقف. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے ان سب کے حاجات کو پورا فرما, ان کے پریشانیوں کو دور فرما.
ہمارے دوست صدیق سلیمان صاحب کے چچزاد بھائی عارف کریم سمندر میں شاید ڈوب گئے ہیں. دعا کیجئے آج تک لاش نہیں ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ انتقال کر چکے ہو تو ان کی مغفرت فرمائے. جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, بیمار ہے تو اللہ شفا عطا فرمائے, پریشان حالی ہے تو اللہ پریشانی دور فرمائے, مقروض ہے تو اللہ قرض کی ادائیگی آسان فرما دیں, کاروبار میں اگر کاروبار میں کہ اے اللہ اگر ان کے کاروبار میں ابھی تک برکت نہیں تو برکت نصیب فرما, رزق کی وسعت نصیب فرما, رزق کی وسعت نصیب فرما. اے اللہ جتنے یہاں دورہ حدیث میں جنہوں نے پڑھا ہے ان سب کو عالم بعمل بنا دیں, ان سب کو اے اللہ عالم بعمل بنا دیں. اے اللہ دیگر مدارس میں بھی جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان سب کو عالم بعمل بنا دیں. جتنے دیگر طلبہ نچلے درجات میں پڑھتے ہیں پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان سب کو بھی عالم بعمل بنا دیں. اے اللہ جن اساتذہ نے ان کی خدمت کی پڑھایا ان کے علم میں عمل میں عمر میں صحت میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ان کے علم میں عمل میں عمر میں صحت میں نصیب میں برکت نصیب فرما. جتنے ہمارے دینی مدارس کے معاونین ہیں, مساجد کے معاونین ہیں, خصوصاً ہمارے جامعہ علوم اسلامیہ کے معاونین, اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما. جتنی طالبات فارغ ہوئی ہے اللہ ان سب کو عالمات بعمل بنا دیں, اللہ ان کو اپنے گھر کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے ہدایت کا باعث بنا دیں. ان طلبہ کو بھی اللہ عالم بعمل بنا دیں اور ہر ایک سے اللہ دین کی خدمت اور ہدایت کا کام لے لیں. اے اللہ اس جامعہ کے بانی حضرت بنوی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما. اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما. اے اللہ حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب, حضرت مولانا مفتی ولی اصغر صاحب, حضرت مولانا محمد ادریس صاحب, حضرت مولانا قاری عبد الحق صاحب, حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, دیگر جتنے اساتذہ کرام حضرت مولانا فضل محمد صاحب اور دیگر جتنے ہمارے اساتذہ سے یہاں جو انتقال فرما چکے ہیں جن کے نام ہمیں یاد نہیں رہے, اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما. حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اے اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ جو اساتذہ اب پڑھا رہے ہیں جامعہ میں یا ان کے شاخوں میں, اے اللہ ان کی جسمانی حفاظت فرما, ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے عمر میں عمل میں صحت میں برکت نصیب فرما, عالم بعمل بنا دے. اے اللہ اخلاص ہم سب کو نصیب فرما. جو ٹوٹی پوٹی خدمت ہو رہی ہے اے اللہ اس کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما. اے اللہ اپنے دربار عالی میں قبول فرما. اے اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما, چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما, برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. جہاں جہاں دنیا بھر میں مسلمان مظلوم ہے اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کے جو دشمن ہیں جو اسلام کو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں, کفر کی قوتیں, اے اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ یہود کو, عیسائیوں کو, ہندوؤں کو, جو بھی دین کے اور اسلام کے دشمن ہیں, اے اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ علماء کی حفاظت فرما, دینی مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دیندار مسلمانوں کی حفاظت فرما, طلبا کی حفاظت فرما. اللهم إنا نسألك من كل ما سأل منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله, ولا حول ولا قوة إلا بالله, ولا حول ولا قوة إلا بالله.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6374813.